അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യൻ വആദമു ബൈനൽ മാഇ വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഔസു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ അയ്യുഹൻ നബിയ്യ ഹസ്ബുകല്ലാഹു വമനിത്തബഅക മിനൽ മുഅ്മിനീൻ صدق اللہ العظیم بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. آج یکم محرم الحرام ہے, اسلامی سال کا پہلا دن ہے. 1436 ہجری الحمدللہ آج کے دن سے شروع ہو چکی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نئے اسلامی سال کو تمام عالم اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے امن اور سلامتی کا سال بنا دے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ہر نشست میں ایک نیا موضوع رکھتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کرنٹ ایشو ہو اس پر گفتگو کی جائے. یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. 26 ذی الحج سن 23 ہجری کو آپ پر حملہ ہوا, اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے جامع شہادت نوش کیا. تو آج یکم محرم الحرام ہے, اسی نسبت سے آج کا ہمارا موضوع ہے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا, اللہ فرماتا ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے اور مومنین یعنی جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں. آپ کی مدد کے لیے, آپ کے ساتھ تعاون کے لیے, نیک کاموں میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے یہ مومن ہی کافی ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے, اور ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی. ابتدا میں غریب, مسکین اور بہت ہی مظلوم جنہیں کہا جائے, اس طرح کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اے الہ العالمین, عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام, ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. عمر ابن خطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی, اور عمر ابن حشام ابو جہل, یہ دونوں قبیلوں کے سردار تھے. ان کا ایک رعب تھا, دبدبا تھا, بہادر تھے, جری تھے, جرات مند تھے. لوگ ان کے سامنے بولتے ہوئے ڈرتے تھے. اب تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بہت ہی غریب تھے, اسی لیے کفار نے ان کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے دعا فرمائی کہ جب ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے جن کا کافروں پر اثر ہے, رعب ہے, دبدبا ہے, تو ظاہر ہے اسلام کو ایک تقویت ملے گی, اور وہ غریب مسلمان جن کو کافر اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ بھی ان کے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں, اور آپ دار اسلام میں داخل ہو گئے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے, لیکن وقت کیونکہ مختصر ہے اس لیے ہم صرف آپ کی شان بیان کر رہے ہیں. اسلام لانے کے بعد اسلام کو جو تقویت حاصل ہوئی اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے تو صحابہ نے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی، اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ بے شک. کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ فرمایا بے شک. کہا پھر ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ پھر ہم ان سے کیوں ڈر رہے ہیں کافروں سے؟ آج ہی ہم حرم میں جائیں گے اور علل اعلان کہیں گے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول. ہم اعلانیہ نماز ادا کریں گے. سرکار نے اجازت دے دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لے کر نکلے. آپ کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے. حرم میں پہنچے، کافر تو انتظار کر رہے تھے کہ یہ تو ان کو ختم کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہو گئے تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گئے. تو آپ کے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حرم میں علن اعلان نماز ادا کی. گویا اسلام کو تقویت مل گئی، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا فاروق اعظم کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد. اسی لیے کہا گیا کہ دیگر صحابہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں تو فاروق اعظم حضور کی مراد ہیں. یہ مرید ہیں، وہ مراد ہیں، مراد رسول ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضور نے دعا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے انہیں مانگا، سرکار کی دعا قبول ہوئی اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے. ہر صحابی کے الگ الگ فضائل، مناقب. کچھ فضائل ایسے جس میں سارے صحابہ شامل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی فضائل بھی بیان فرمائے اور انفرادی فضائل بھی بیان فرمائے، یعنی ایک ایک کے الگ الگ فضائل. اور کچھ وہ ہیں جس میں سارے صحابہ شامل. مثلا سرکار نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. اب اس میں کسی کی تخصیص نہیں، سارے صحابہ اس میں شامل. یہ اجتماعی خوشخبری ہے، اجتماعی بشارت. پھر انفرادی بشارت بھی، مثلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب. اور محدث کون ہوتا ہے؟ جس کی رائے صائب ہو، یعنی جس کی رائے بالکل درست ہو، جس کے مشورے میں، اس کی رائے میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، جس کی رائے صائب ہو اور جس کے قلب پر القا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القا ہو، محدث. تو دیگر امتوں میں محدث ہوتے ہیں، میری امت کا محدث فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. پھر ایک اور مقام پر فرمایا عمر کی رائے وحی الہی کے موافق ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر تم جدھر سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا. اتنا ڈرتا ہے فاروق اعظم سے کہ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، وہ راستہ ہی بدل دیتا. اسی طرح دیگر مواقع پر اور دیگر مقامات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی. آپ کی ایک خصوصیت اور ہے، انفرادی خصوصیت، اور وہ یہ ہے کئی مقامات پر اور کئی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے مشورہ کیا کسی معاملے میں، سب نے اپنی اپنی رائے دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی رائے دی، ان کی رائے کے حق میں وحی ربانی نازل ہو گئی. کتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ کوئی مشورہ دے رہے ہیں، کوئی رائے دے رہے ہیں، وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو رہے ہیں کہ عمر کی رائے بالکل درست. مثلا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ حرم میں امام کہاں کھڑا ہو. اب آپ دیکھتے ہیں نا، مسجد میں تو ایک محراب ہوتی، امام وہیں کھڑا ہوتا ہے، اور محراب بنائی جاتی ہے بالکل درمیان میں، ایسا نہیں کبھی کونے میں محراب ہو، اس کونے میں ہو یا اس کونے میں، ہمیشہ درمیان میں، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہی. لیکن حرم کی عمارت گول ہے اور بیت اللہ جو ہے اس کے چاروں طرف نماز ہوتی، قبلہ ہے نا، چاروں طرف نماز ہوتی ہے. آپ اس طرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرف بھی، اس طرف بھی، چاروں طرف سے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی. مسئلہ یہ کہ امام کہاں کھڑا ہو، کوئی ایسی سیدھی عمارت تو نہیں ہے نا. سرکار نے مشورہ لیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. مقام ابراہیم جو ہے یہاں امام کھڑا ہو. ابھی آپ نے اپنی رائے پیش کی، اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو پیغام سنا دو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. جو انہوں نے کہا وہی خالق کائنات، گویا تائید ربانی نازل ہو گئی، وحی ربانی نازل ہو گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کہ ان کی رائے بالکل درست ہے، صحیح ہے، آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. ایک دوسرے موقع پر آیت حجاب، پردے کے احکام، آپ جانتے ہیں کہ جتنے احکامات اسلام ہیں ایک دم نازل نہیں ہوئے، بتدریج نازل ہوئے. اسلام دین فطرت ہے، اس کے تمام احکام فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، اس کے خلاف نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ایک آدمی کو آپ بلائیں اور ایک دم اس پر احکامات نازل کر دیں، تمہیں گھر سے نکلنا نہیں ہے، تمہیں فلاں جگہ دیکھنا نہیں ہے، تمہیں یہ چیز کھانی نہیں ہے، تمہیں یہ چیز پینی نہیں ہے، وہاں نہیں جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، ادھر نہیں جھانکنا ہے، ایک دم کر دیں تو کیا ہوگا، پریشان ہو جائے کہ یہ میرے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے، مجھے تو بالکل قیدی بنا دیا. لیکن اگر آہستہ آہستہ اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو بد نگاہی جو ہے یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، چوری جو ہے یہ غلط ہے، دھوکہ دینا یہ غلط ہے، آہستہ آہستہ جب بتایا جائے گا سمجھ جائے. بالکل اسی طرح اسلامی احکام نازل ہوئے. ابتدائی اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا، ازواج مطہرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہیں لوگوں کے سامنے آتی، کیونکہ پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے اس وقت تک. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیجئے کہ ان لوگوں کے سامنے نہ آئیں، اور ان لوگوں کو حکم دیجئے کہ کوئی چیز طلب کریں تو پردے کی اوٹ سے، یعنی وہ لوگ پردے میں رہیں ازواج مطہرات، اور پردے کی اوٹ سے ان سے کلام کریں، گفتگو کریں. کس نے رائے دی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما کے آپ کی تائید فرما دی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جب لوگ ان سے سوال کریں تو یہ پردے کی اوٹ سے ان کو جواب دیں. آپ نے رائے دی، وحی ربانی نازل ہو گئی، پردے کے احکام نازل ہو گئے. اسی طرح ابتدائی اسلام میں شراب کی ممانعت نہیں تھی، لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، احکامات اسلام پہ عمل بھی کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، اور شراب تو اتنا پیتے تھے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو گھٹی کے طور پر شراب اسے پلائی جاتی، اتنی کثرت کے ساتھ شراب ان کے گھروں میں تھی، مٹکے بھرے ہوئے تھے، برتن بھرے ہوئے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب شراب کے احکام، حرمت کے احکام نازل ہوئے، پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب اور جوا جو ہے یہ ناپاک چیز ہے، نجس چیز ہے، شیطانی کام ہے، اور سرکار یہ شراب جو ہے یہ عقل کو خفت کر دینے والی چیز ہے. یعنی جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ بالکل جانور بن جاتا ہے، وہ کسی میں کوئی تمیز نہیں رکھتا، انسانیت سے گر جاتا ہے. تو سرکار آپ ان لوگوں کو حکم دیجئے کہ شراب نہ پئیں، ان لوگوں کو حکم دیں کہ یہ لوگ شراب نہ پئیں، کس نے کہا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت وحی ربانی لے کر نازل ہو گئے. اللہ فرماتا ہے یسألونک من الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے، یہ کھیل، یہ تماشے، یہ جتنی چیزیں ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں میں سے. گویا آپ کی رائے کے مطابق وحی ربانی نازل ہو گئی اور وحی نے آپ کی رائے کی تائید فرما دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ایک دن آپ اپنے گھر میں سو رہے ہیں، ایک آدمی بغیر اجازت آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ کو جگا دیا. آپ حیران ہوئے کہ یہ کون آدمی ہے، یہ میرے گھر میں کیسے داخل ہو، نہ اس نے اجازت لی، نہ اس نے کوئی دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دم داخل ہو گیا. اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، الہ العالمین، جو لوگ مسلمانوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہوتے ہیں، اے اللہ اپنے نبی کو حکم دے، وہی نازل فرما دے کہ بغیر اجازت یہ لوگ ایمان والوں کے گھروں میں داخل نہ ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے یہ عرض کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو پیغام سنا دیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، مت داخل ہو دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت، یہاں تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دے دیں، یعنی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. پتہ چلا کہ جن جن مقامات پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی، وحی ربانی نے آپ کی رائے کی تائید فرما دی، آپ کی رائے کی تائید فرما دی. اسی طرح ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہوا، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، فیصلے کے لیے گئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ سنا، جھگڑا کس بات پر ہے، اور معاملہ سننے کے بعد آپ نے فیصلہ فرمایا اس یہودی کے حق میں. ظاہر ہے سرکار تو عدل و انصاف کے لیے تشریف لائے، وہ اگر عدل نہ کریں تو کون عدل کرے گا، سب سے بڑے عادل عدل کرنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے میں مسلمان کے حق میں فیصلہ کروں، یہ دیکھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، قصور کس کا ہے. فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، مسلمان کے خلاف کر دیا. اب یہ دونوں باہر نکلے، جب یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے تو اس مسلمان نے جو کہ حقیقت میں منافق تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، باہر نکل کے کیا کہا، میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا. معاذ اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا، حالانکہ مسلمان ہے، اور مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اس میں چونو چرا کی گنجائش ہی نہیں، جو سرکار کا فیصلہ وہی اللہ کا فیصلہ. لیکن جب اس نے یہ کہا تو یہودی بڑا حیران ہوا، یار تم اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانتے؟ کہا نہیں میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا. پھر چلو صدیق اکبر کے پاس، ان کے پاس جا کے فیصلہ کراتے، وہاں پہنچ گئے، معاملہ پیش کر دیا. یہودی نے کہا جناب فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے، ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا، کہا انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا، اس نے نہیں مانا، اس نے باہر نکل کے کہا میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا، اور یہ مجھے لے کر آپ کے پاس آ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نبی کا فیصلہ وہی ابو بکر صدیق کا فیصلہ، ان کے فیصلے پر میں فیصلہ نہیں کر سکتا. حقیقت یہی، کوئی سپریم کورٹ سے ہو کر ہائی کورٹ میں آتا ہے، ارے اتنی بڑی عدالت، وہاں سے ہو کے تم نیچے یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جو نبی کا فیصلہ وہی ابو بکر صدیق کا. پھر باہر نکلے, کہا چلو فاروق اعظم کے پاس. ابھی بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی. اس نے دل میں یہ سوچا ہوگا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر بہت سخت ہے, مسلمانوں کے لیے رحم دل ہے, کافروں پہ سخت ہے. قرآن نے کہا نا اشدہ علی الکفار, آپ کی صفت قرآن میں بیان ہوئی. قرآن کہتا ہے اشدہ علی الکفار, اور مفسرین کرام نے لکھا کہ اشدہ علی الکفار سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, کافروں پر سخت ہیں. تو اس بدبخت نے, اس منافق نے, اس نام کے مسلمان نے یہ سوچا ہوگا چلو ان کے پاس چلو, یہ تو فیصلہ میرے حق میں کریں گے. پہنچ گئے, یہودی نے پھر وہی بات دہرا دی, آپ یہ سن لیں کہ ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فیصلہ میرے حق میں, لیکن باہر نکل کے اس نے نہیں مانا, یہ مجھے لے گیا صدیق اکبر کے پاس. کہا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جو نبی کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ. ان کے فیصلے پر ابو بکر فیصلہ نہیں کر سکتے. اب یہ مجھے لے کر آپ کے پاس آیا, ان کا اچھا میرے پاس, ان کا میں کرتا ہوں اس کا فیصلہ. فاروق اعظم نے کہا میں کروں گا اس کا فیصلہ. وہ تو بڑا خوش ہوا ہوگا کہ یہ تو یقیناً میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. آپ اپنے گھر میں حجرے میں اندر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار لے کر آئے, اور یہ کہتے ہوئے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا کہ جو رسول کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی, جو رسول کا فیصلہ نہیں مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اس کا انجام ہی یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. مدینے میں شور ہو گیا, عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, عمر نے ایک نماز پڑھنے والے کو قتل کر دیا, عمر نے بارگاہ رسالت میں آنے والے کو قتل کر دیا, ایک کلمہ گو کو عمر نے قتل کر دیا. شور ہو گیا, سرکار نے فرمایا بلاؤ عمر. حاضر ہوئے, عمر تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا. سرکار وہ مسلمان تھا کب, مسلمان تھا ہی, کلمہ پڑھتا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا, نماز پڑھتا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا, آپ کی محفل میں آتا لیکن مسلمان نہیں تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں تنگی محسوس کرے اور آپ کے فیصلے کو نہ مانے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کلمہ گو کو قتل کیا لیکن مسلمان کو نہیں کیا, نماز پڑھنے والے کو کیا لیکن مسلمان کو نہیں کیا, مسلمان تھا ہی کب, مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. فاروق اعظم نے ابھی اپنا مدعا عرض کیا, ادھر آیت ربانی نازل ہو گئی, حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون, محبوب آپ کو آپ کے رب کی قسم کہ یہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے. حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما, کہ یہ کسی معاملے میں آپ کو حکم بنا لیں اور آپ فیصلہ فرما دیں اور آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں تنگی محسوس کریں, محبوب آپ کے رب کی قسم یہ مسلمان ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا سرکار مسلمان نہیں ہے, ادھر وہی نے کہہ دیا محبوب یہ مسلمان ہی نہیں. یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو کچھ آپ نے رائے دی وحی ربانی نے اس کی تائید کر دی. اسی لیے سرکار نے فرمایا دیگر امتوں میں محدث ہوتے ہیں, میری امت کا محدث عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں, ابن حجر حیتمی مکی نے ایسی 17 آیات گنی ہیں کہ 17 مقامات پر آپ نے رائے دی اور وحی نازل ہو گئی, 17. اور امام جلال الدین سیوطی نے تلاش کے بعد ایسی 20 آیتیں گنی ہیں کہ 20 مقامات پر آپ نے اپنی رائے دی اور آپ کی رائے کے حق میں وحی نازل ہو. ایک دو نہیں ہے, 8-10 نہیں ہے, 20 آیتیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. اس سے پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی, اس امت کے محدث فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حیبت ایما کا یہ اثر ہے, زلزلہ اسکن نام عمر ہے, آج بھی گردن باطل ہے خم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بہت سی خصوصیات, یعنی یہ تو آپ کی سیرت کی ایک جھلک ہے, یہ تو صرف ایک جھلک ہے. اور آگے دیکھیے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدیدی کام کیے, ایسے کام جو دین کے لیے معاون بنے، جس پر عمل کرنے سے دین کو فائدہ ہوا، دین کی تشہیر ہوئی، دین کی ترویج ہوئی۔ تراویح کی جماعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بہ اختلاف روایت 2 یا 3 دن بس صحابہ انتظار میں بیٹھے رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، ساری رات صحابہ بیٹھے رہے کہ ابھی کاشان نبوت کا دروازہ کھلے گا، سرکار تشریف لائیں گے اور ہمیں تراویح پڑھائیں گے، سرکار نہیں آئے۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، اذان کے وقت دروازہ کھلتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، نماز فجر کی امامت فرمائی اور پھر اپنے منبر پہ رونق افروز ہوئی۔ فرمایا تمہاری رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، یعنی تم لوگ جس ذوق اور شوق سے تراویح پڑھنے آئے تھے مجھ پر پوشیدہ نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اس ذوق شوق کو دے کر اللہ تعالیٰ اس تراویح کی نماز کو فرض نہ قرار دے دے اور آگے چل کے تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ کتنا خیال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کا۔ اب کیا ہوا، سرکار نے پردہ فرما لیا، دور آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تراویح کی نماز ہوئی لیکن باجماعت نہیں، الگ الگ، دو ادھر پڑھ رہے ہیں تو دو ادھر ہیں، چار ادھر ہیں، ایک ادھر ہے، الگ الگ، منتشر اپنے اپنے طور پر۔ آپ کا دور گزر گیا، پھر دور آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہی کیفیت دیکھی کہ صحابہ متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا، جلیل القدر صحابہ، ان سے مشاورت کی، مشورہ کیا، فرمایا یہ جو لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہو۔ صحابہ نے تائید کی، واقعی یہ بات تو ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کا ثبوت سرکار کی ذات بابرکات سے ملتا تھا، حضور نے نماز پڑھائی تھی نا، کوئی نیا کام نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بلایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین آواز عطا فرمائی تھی، ان کو بلایا، فرمایا ابی تم ہمارے امام بن جاؤ، ہم سب تمہارے مقتدی بن جائیں، تم ہمیں تراویح پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ متفقہ طور پر صحابہ سے مشاورت کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں باقاعدہ تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، تمام صحابہ مقتدی بن گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک تراویح کی باجماعت نماز جاری اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اہتمام کیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں رمضان المبارک میں ایک مسجد کے قریب سے گزرے، دیکھا اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں باجماعت، حضرت علی نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے، آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دعا کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا دعا کی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن، اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا، تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ جس پر چلنے سے دین کو فائدہ ہے، دین کی اشاعت ہے، دین کی ترویج ہے، جتنا ثواب عمل کرنے والے کو اتنا ہی اس کے جاری کرنے والے، اتنا ہی اس کے جاری کرنے والے کو۔ بلا شبہ جب تک تراویح کی جماعت ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، اس کا ثواب فاروق اعظم کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا۔ یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تجدیدی کام کی، دین کے لیے معاون، مددگار۔ اور آپ دیکھیں آج جو یورپین ممالک میں، مغربی ممالک جو ہے نا، وہاں پر آپ جائیں، جو آدمی بے روزگار ہوتا ہے اسے سوشل سیکورٹی دی جاتی ہے، مثلاً 65 پاؤنڈ پر ویک یا 65 یورو پر ویک ایک ہفتے میں دی جاتی۔ کیوں؟ बेरोजगार है, नौकरी नहीं। ये चीज इनकी इजाद करदा नहीं है, ये सबसे पहले जारी की है फारूक आजम रजी अल्लाह तआला कि जो मुसलमान बेरोजगार होते थे बैतुल माल से उनको पैसा दिया जाता था ताकि भूखे ना मरे। हमारी चीजें, हमारी तारीख को, हमारी हिस्ट्री को उन्होंने पढ़कर समझकर वही कानून अपने यहां नाफिज किया और आज वो कामयाब, और हमने उन चीजों को छोड़ दिया। ये सारी चीजें हमारी हैं, तो हमारे पास तहजीब है, तमद्दुन है, हमारा कुरान अथेंटिक है, हमारे नबी की अहादीस अथेंटिक है, हमारे नबी की सीरत अथेंटिक है, लेकिन अमल नहीं करते, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज वो तरक्की पर है इसलिए कि इस्लामी उसूल, ये सारी चीजें अपने उन्होंने राज कर दी और हमने इन चीजों को छोड़ दिया। सैयदना फारूक आजम ने सबसे पहले बैतुल माल से वजीफा जारी किया, जो मुसलमान बेरोजगार हो रात में अपना लिबास तब्दील करके मदीने तैयबा की गलियों में घूमा करते थे। कोई बीमार, कोई कमजोर, कोई गरीब, मिस्कीन, नादार, कोई ऐसा ना हो कि जो भूखा सो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उम्र से कयामत के दिन सवाल। इतना खौफ, इतना डर। और कैफियत क्या थी, एक दिन रात में गुजर रहे हैं, सामने से एक नौजवान आ रहा, शराब पी हुई है, और शराब पी के आदमी वैसे ही मस्त हो जाता, और शराब का मटका भी साथ, और गली इतनी तंग थी कि एक आदमी रुक जाए तो तब दूसरा गुजरे, दोनों एक साथ नहीं गुजर सकते थे। अब कैफियत देखो, बड़ा दिलचस्प वाक्य है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला जा रहे हैं, ये सामने से आ रहा नशे में और कंधे पर शराब का मटका भी, जैसे ही देखा फारूक आजम आ रहे हैं, मेरे ख्याल से नशा तो वैसे ही उतर गया होगा। अरे उमर इब्ने खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा, अगर वैसे होता तो कह देता मैंने नहीं पी, लेकिन मटका भी साथ में है, उसमें शराब भी मौजूद, अब क्या करें। या अल्लाह मुझे उमर से बचा ले, या अल्लाह मुझे उमर से बचा ले, या अल्लाह मुझे उमर के गजब से बचा ले। इतना रौब और इतना दबदबा था फारूक आजम रजी अल्लाह तआला, सामने से आ रहा है, नशा तो वैसे ही खत्म हो गया, अब करीब बढ़ते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, वो उधर से, भागने की तो गुंजाइश ही नहीं। अगर पलटता तो आप आवाज दे देते, और सामने से भी नहीं जा सकता था, गली इतनी तंग थी। बस दिल ही दिल में दुआ कर रहे, मौला मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, तौबा करता हूं, आज से शराब नहीं पीऊंगा, मुझे इस वक्त उम्र से बचा ले। आपकी कैफियत ही यही थी कि उसी वक्त सजा, ये नहीं कि मुकदमा चल रहा है, जैसा जुर्म उसी वक्त सजा फौरन। अल्लाह की शान देखो, जब आदमी सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो टालता नहीं है, उसी वक्त कबूल कर देता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी है, बंदों पर इतना मेहरबान है कि अगर गुनाहगार अपनी आंखों से दो आंसू सच्चे दिल के साथ, सच्ची तौबा के साथ बहा दे, उसी वक्त अगले पिछले गुनाहों को माफ। अब ये कह रहे मौला मुझे उम्र के गजब से बचा ले, मैं तौबा करता हूँ, आज से शराब नहीं पीऊँ। दुआ करते करते फारूक आजम करीब आ गए। कहाँ जा रहे हो? नहीं मैं ऐसे घर जा रहा हूँ। घर मटके में क्या है? शरबत, शरबत, शराब को शरबत। कहा दिखाओ, अब तो इनकी जान निकल गई, मैंने तो शरबत कह दिया, अब ये तो सूंघ लेंगे तो वैसे ही बुआ जाती। अल्लाह की शान देखो, वो शराब शरबत में तब्दील हो। सत्तारुल उयूब है, ऐबों को ढापने वाला है, बंदों पर रहमत करने वाला है। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जैसा गुमान मेरे साथ करता है मैं वैसा मामला उसके साथ करता हूं। शराब शरबत में तब्दील हो गई, फरमाया अच्छा शरबत है, ठीक है चले जाओ। उसके बाद से उसने शराब को हाथ नहीं लगाया, सच्चे दिल से तौबा कर। इसीलिए तो सरकार ने फरमाया था उमर तुम जिधर से गुजर जाते हो शैतान अपना रास्ता बदल देता। और कैफियत क्या थी, जितने भी गवर्नर थे जहां जहां भी, सबको हुक्म था कि हज करने के लिए आए। आप खुद हज करते थे, और मैदान अराफात में या मिना में जितने लोग मौजूद होते, फरमाते देखो मेरे सारे उम्माल यहां मौजूद हैं, मेरे सारे गवर्नर यहां मौजूद हैं, किसी एक मुसलमान को मेरे इन गवर्नरों से, वुजरा से, किसी से कोई भी तकलीफ पहुंची हो, कोई शिकायत हो, अभी मुझे बताए, अभी इजाला करूंगा, इसी वक्त मैं सजा दूंगा। जैसे ही आपने ये कहा तो एक गवर्नर आगे बढ़ा, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो कह दिया कि अभी शिकायत करें मैं अभी सजा दूंगा। فرمایا ہاں میں ایسا کروں گا. کہا ایسا کرنے سے تو ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی, ان لوگوں کی نظروں میں, عوام میں ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی. ابھی اس نے شکایت کی, آپ نے سب کے سامنے سزا دے دی, تو ہماری کیسے عزت رہے گی؟ اب سنو جانشین رسول کا جواب. جب اس نے یہ کہا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میری اور تمہاری کیا عزت, میری اور تمہاری کیا عزت؟ ارے جب شہنشاہ کونو مکان نے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کر دیا تو پھر میری اور تمہاری کیا عزت ہے؟ تمہیں یاد نہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کرا رہے, نماز کے لیے صفے درست کرا رہے, اور چھوٹی سی لکڑی حضور کے دستے مبارک میں, ایک صحابی جن کا نام تھا سواد, انہوں نے کیا کیا, آگے بڑھ کے کھڑے ہو گئے, جیسے یہ صف ہے نا, جان بوجھ کر آگے نکل گئے. تو حضور نے چھڑی ان کے سینے پر رکھی اور آہستہ سے دبایا, فرمایا اس طوے یا سواد, یعنی برابر ہو جاؤ اے سواد, آگے نہ بڑھو, صف کے برابر ہو جاؤ. اسی وقت انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس چھڑی سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, میں آپ سے بدلہ لوں گا. صحابہ حیران, کیا ہو گیا سرکار سے بدلا لیں؟ ہاں سرکار, میں آپ سے بدلا لوں گا, آپ نے چھڑی یہاں رکھ کے دبائی ہے, مجھے تکلیف پہنچی ہے. حضور نے اسی وقت چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی, چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی, تم بھی اسی طرح رکھ کے کر لو, اپنا بدلا لے لو. صحابہ غصے میں ہیں, عجیب کیفیت میں ہیں, سواد کو کیا ہو گیا آج؟ اب کیا ہوا, جب چھڑی انہوں نے ہاتھ میں لے لی تو کہتے ہیں, نہیں ایسے نہیں, آپ اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹائیے, کیونکہ جب آپ نے چھڑی میرے سینے پر رکھ کے دبائی تھی تو میرے سینے پر بھی کپڑا نہیں تھا, آپ بھی کپڑا ہٹائیے. سرکار نے اسی وقت اپنا مبارک پیرہن ہٹا دیا, آؤ تم اسی طرح چھڑی مار کے مجھ سے بدلہ لے. سواد کو کیا بدلہ لینا تھا, ارے وہ تو عاشق رسول تھے, چھڑی پھینکی اور دیوانہ وار زور سے لپٹ گئے, جس میں مبارک کو چوم لیا, یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے, گستاخی صرف اس لیے کی ہے کہ آپ کا جسم جس کے جسم سے مس ہو جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے. میں تو صرف اس لیے میں نے یہ گستاخی کی, میں نے گستاخی صرف اس لیے کی, سرکار معاف فرما دیجئے. رحمت اللہ العالمین نے فرمایا, جاؤ ہم نے معاف کر دیا. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. فاروق اعظم نے فرمایا, سنو جب شہنشاہ کون و مکان نے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کر دیا ہے تو میری اور تمہاری کیا عزت ہے؟ ابھی کوئی شکایت کرے گا میں ابھی اسی وقت سزا دوں, ابھی سزا دوں. یہ شان تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال آپ نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت فرمائی, مسند خلافت پر رونق افروز رہیں. سن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی, 26 ذی 23 ہجری کو حملہ ہوا, اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو شہادت ہوئی. شہادت سے پہلے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا, جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہو کہ مجھے اجازت دیں کہ ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. یہ چلے گئے, ام المومنین نے سنا, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں, جاؤ میں نے اجازت دے دی ان کو وہیں دفن کر. فرمایا کیا ہوا؟ کہا ابا جان جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہوا, ام المومنین نے اجازت دے دی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, چلو سرکار نے ہمیں قبول فرما لی, شہادت ہو گئی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں صدیق اکبر اور ان کے پہلو میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں. مفسرین, محدثین, متکلمین سب کا اس بات پر اجماع ہے, اتفاق ہے کہ وہ مقام جہاں سرکار آرام فرما ہیں وہ مقام بیت اللہ سے بھی افضل ہے, وہ مقام مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے, وہ مقام صفا و مروہ سے بھی افضل ہے, وہ مقام بیت المقدس سے بھی افضل ہے, بلکہ وہ مقام جنت المعلیٰ سے بھی افضل ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام علام فرما ہے. اور اسی مقام پر صدیق اکبر بھی ہیں, اسی مقام پر فاروق اعظم, اور سرکار نے تو پہلے ہی بشارت دے دی تھی. ایک مرتبہ گزر رہے ہیں, دائیں جانب صدیق اکبر ہیں, بائیں جانب فاروق اعظم ہیں, آقا نے دونوں کا ہاتھ پکڑا, فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ, جس طرح آج ہم کھڑے ہیں قیامت میں اپنے روضے سے اسی طرح نکلیں گے. دائیں جانب صدیق اکبر ہوں گے, بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر, اور ان کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر, ان کا مقام بلند ہے, ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کر دیا، قبول فرما لیں ان کی مہربانی۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ یہ نیا اسلامی سال جو آج سے شروع ہو رہا ہے تمام عالم اسلام کے لیے امن اور سلامتی کا سال رہے، مسلمانوں کے لیے امن اور سلامتی کا سال رہے۔ مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا خارجی لوگ جو مزارات کو مسمار کر رہے ہیں، بزرگان دین اولیاء کاملین کے مزارات اور شاعر اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اے الہ العالمین اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر، ان کو تباہ و برباد کر دے، دنیا سے صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان کو مٹا دے۔ مولا شاعر اللہ کو اپنی نشانیوں کو باقی رکھ، مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔